بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر فرت علی برنی، جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. ڈاکٹر فرت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. مومن کون ہیں؟ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کی روشنی میں درس قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرت علی برنی.
اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الاعدون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. ترجمہ ہے، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ساتھ ہی میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ رکھا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے 18 سپارہ شروع ہو رہا ہے سورہ مومنون کے ساتھ، اور یہ ان کی شروع کی اس کی 11 آیتیں ہیں. اولاً میں دو تین باتیں تمہیداً اس قرآن کے مقام کے متعلق آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ان 11 آیتوں کے متعلق ہم کو دو روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزول کے فوراً بعد قبلہ رو بیٹھ گئے، اور آپ نے وہ مشہور دعا ہے جو طویل ہے ذرا نسبتاً، کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اکرمنا ولا تہننا، آتینا ولا تحرمنا. اس انداز کے الفاظ ہیں اس دعا کے کہ اللہ ہمیں دے، زیادہ دے اور ہمارے مال میں کمی نہ کر، اے اللہ ہماری عزت کر اور ہمیں ذلیل نہ کر، اے اللہ ہمیں دے اور ہمیں محروم نہ کر. وہ دعا آپ نے قبلہ رو ہو کر مانگی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر آج وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو ان پر عمل پیرا ہو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. ایک اور روایت ملتی ہے، ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خلق تھا، تو آپ نے ان 11 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ بس یہی ان کا خلق تھا، یہی ان کے اخلاق تھے. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی یہ صورتیں نعوذ باللہ بے جوڑ انداز میں، طوالت کے انداز میں کہ جو سب سے لمبی ہے وہ سب سے پہلے اس کے بعد دوسری اس انداز میں جوڑ دی گئی ہیں، کہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن پہ آپ ذرا غور کریں تو ان صورتوں میں اور ان کے مقام میں بڑا نظم ہے جو نظر آتا ہے. اس کی ایک نشاندہی ہم کو یہاں ملتی ہے، اس سورہ مومنین سے متصلاً پہلے سورہ حج ہے، اور سورہ حج ختم ہوئی اس بات پر کہ وجاہد فی اللہ حق جہادی ہی، اے لوگوں اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اور اس کے لیے آگے چل کے فرمایا کہ واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ واعتصموا باللہ، نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ سے چمٹ جاؤ. گویا اشارہ کیا گیا ان صفات کی طرف جو کہ مومنین کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور ان کا پھر ایک جامع نقشہ ہے جو سورہ حج کے فوراً بعد جہاں سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، ان آیتوں میں ایک جامع نقشہ پیش کیا گیا کہ یہ وہ صفات ہیں مومنین کی کہ اگر ان کے اندر یہ پیدا ہو جائیں تو گویا ان کے اندر اعتصام باللہ پیدا ہو گیا، وہ اللہ سے چمٹ گئے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ان صورتوں کی ایک جو قرآن میں رکھی گئی ہیں ان کے اندر کے مناسب ربط ہے، ایک تعلق ہے آپس میں. اور تیسری بات نسبتاً ذرا طویل ہے جو آپ کے سامنے میں تمہیداً رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا مزاج جو ہے وہ اجتماعیت کا مزاج ہے. آپ جتنے ارکان اسلام پر غور کریں گے اس میں آپ کو سب میں اجتماعیت کے پہلو نظر آئے گا. نماز ہے تو وہ آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، روزے ہیں تو وہ آپ کو ایک مہینہ، سب کے لیے ایک ہی مہینہ ہے سال کا، اس مہینے میں سب نے اکٹھے روزے رکھنے ہیں. زکوٰۃ ہے تو اس کا تو مقصد اجتماعیت ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی. اور حج ہے، وہ بھی سال میں ایک مقام پر ایک وقت میں سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک طریقے کے ارکان ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو گویا ہمارے دین میں اجتماعیت کا نظام ہے جو نظر آتا ہے. قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہی وہ ہدایت ہے جو بار بار قرآن میں ہم کو ملتی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم علی الحوارینا من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے نعرہ لگایا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کے راستے میں میری مدد کریں. وہاں بھی اجتماعیت کی طرف دعوت ہے جو عیسی علیہ السلام نے دی تھی. اسی انداز میں ہم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جو دیکھتے ہیں جس میں آپ نے جماعت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ امرکم بخمسہ، اے لوگوں میں تم کو پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت وجہاد فی سبیل اللہ. کیا پانچ چیزیں فرمائی؟ سب سے پہلی بات فرمائی کہ میں تم کو جماعت کا حکم دیتا ہوں، اور جماعت ایسی جس میں سما و طاعت ہو. کہیں آپ نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اے لوگوں جان لو کہ اللہ کا ہاتھ تو جماعت کے اوپر ہی ہے. کہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے علیحدہ ہو گیا گویا وہ بھیڑیا اس کو اچک کے لے جائے گا. یہی انداز ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لا اسلام الا بالجماع، بغیر جماعت کے تصور کے تو اسلام کا ہی تصور نہیں ہے. تو جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اگر آپ چاہیں تو اقبال کا وہ شعر سامنے آ جاتا ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، جس میں اقبال نے فرمایا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے اور تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یعنی دین کا ہمارا سارا کا سارا زور جو ہے وہ اجتماعیت پر ہے، اور اس بات پر ہے کہ لوگوں جماعت قائم کرو اور انفرادی طور پر نہ رہو. اب آپ غور کیجئے کہ جہاں ایک طرف اجتماعیت پر دین نے زور دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفراد کی سیرت و کردار پر اس سے زیادہ زور دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ افرادی طور پر لوگوں کو بھلا دیا گیا ہو اور یہ کہہ دیا گیا ہو کہ تم جس انداز کی سیرت و کردار چاہے بنا لو، یہ نہیں بات، بلکہ انفرادی سیرت و کردار پر اس سے زیادہ زور ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. متعدد مقامات قرآن کے ہم کو ایسے نظر آتے ہیں کہ وہاں ہمارے سامنے گویا ہر شخص کی سیرت و کردار کے لیے ایک چوکٹا ہے، ایک تصویر ہے، ایک آئینہ ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ لوگوں اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو، اور اگر تمہاری شکل اس آئینے کے مطابق ہے، اس میں تمہیں وہ پرتو نظر آتا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں یہاں پر، تو سمجھ لو کہ تمہاری سیرت و کردار اعلیٰ ہے، ورنہ یہ کہ تمہاری سیرت و کردار کا کوئی مقام نہیں ہے. تو لوگوں کو جگہ جگہ ابھارا گیا ہے اس بات پر کہ اپنی سیرت و کردار اس آئینے کے مطابق پیدا کرو. اب میں آپ کو اس انفرادی سیرت و کردار کی چند مثالیں رکھنا چاہوں گا کہ قرآن نے کیا مثالیں پیش کی ہیں. سورہ آل عمران میں ایک مقام پہ فرمایا کہ سارے الی مغفرۃ من ربکم و جنت ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، اے لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اب ان متقین کی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں کہ متقی لوگ کون ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں برے حال میں بھی اور خوش حال میں بھی، اور لوگوں سے جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آگے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، یہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، یہ اللہ کو فوراً یاد کر لیتے ہیں اور اللہ سے استغفار چاہتے ہیں. فرمایا ولم یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کے گناہوں کو معاف کر سکے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. یعنی متقین کی صفات ہیں چند جو قرآن نے ہیں آئینہ بطور ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ لوگوں اس آئینے میں دیکھو کہ تمہارے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں ہے. آگے چلیے سورہ آل عمران میں ہی جہاں یہ ختم ہو رہی ہے، وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اس رات اور دن کی گردش میں ہم نے کچھ نشانیاں رکھ دی ہیں عقل والے لوگوں کے لیے. اب یہ عقل والے لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں، اور اس زمین اور آسمان کی خلق میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب تو نے اس کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی باطل کام کرے. فقنا عذاب النار، تو اے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس انداز کی سیرت یہاں آل عمران کے آخر میں پیش کی گئی. آگے چلیے سورہ رعد میں ایک مقام ہے جہاں فرمایا کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک هو الحق کمن ہوا عما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص وہ ہے جو جانتا ہے کہ آپ کے اوپر جو چیز نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کیا وہ اندھو جیسا ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس چیز کو تو صرف عقل والے لوگ ہی یاد کر سکتے ہیں. اور یہاں پھر عقل والوں کی پھر تعریف کی گئی ہے، کون ہے عقل والے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ عقل والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصلا، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ جوڑے رکھتے ہیں. ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے حساب سے گھبراتے ہیں، پریشان ہیں، ان کو خوف ہے اس بات کا کہ آخرت میں رب کے آگے جواب دہی کرنی ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے خاطر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اور جو ہم نے مال ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کھلے بھی اور چھپے بھی. ویدرون بالحسنۃ السیئۃ، اور ہر بری چیز کو یہ بھلائی سے دور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں. یعنی پھر وہ انداز ہے کہ تصویر ہے جو پیش کی گئی ہے کہ لوگوں اگر یہ تمہارے اندر عکس آتا ہے، یہ صفات تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، تو تم یقیناً عقل والے لوگ ہو ورنہ نہیں ہو. آگے چلیے اور سورہ فرقان کے آخر میں بڑا طویل رکوع ہے جہاں اللہ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا. وہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستہ خرام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان کے منہ کو آ جاتا ہے تو اس کو سلام کہہ کے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں ان عباد الرحمان کی طویل انداز میں صفات بیان ہوئی، والذین یبتون ربہم سجدا وقیاما، اس انداز کی صفات مستقل بیان ہوتی گئی ہیں. قریب 8 یا 10 صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ عباد الرحمان کون ہے. وہی انداز کہ آئینہ ہے جو تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس آئینے میں دیکھ لو کہ سیرت کردار تمہارا ہے کہ نہیں ہے. اور آخری آپ کو مثال دے رہا ہوں سورہ معارج کی، کہ وہاں کچھ بری صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان بری صفات سے مستثنی ہیں وہ لوگ، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو نمازوں پر قائم رہتے ہیں. والذین فی اموالهم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے اموال میں حق ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا اور محروم کا. والذین هم یصدقون بالدین، وہ لوگ جو اپنے دین کی صداقت کی اس کی تاکید کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ ڈرنے والی چیز ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، وہی صفات جو یہاں آئی ہیں پھر وہاں بیان ہونا شروع ہو گئی. تو یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا تھا یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ انفرادی سیرت و کردار بھی ایک اہم چیز ہے جس پہ قرآن زور دیتا ہے. اور یہ تصویریں اور یہ چوکھٹے اور یہ آئینہ گویا ہمارے سامنے رکھتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگوں اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو، اور یہ دیکھ لو کہ کیا تم اس پہ پورے اترتے ہو یا نہیں، کیا یہ سیرت و کردار تمہارے اندر ہے یا نہیں. وہی انداز کا ایک آئینہ اس وقت ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. سورہ مومنون کی 11 آیتوں میں ان مومنین کی 7 صفات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور انداز وہی ہے کہ یہ لوگوں دیکھ لو کہ کیا یہ صفات تمہارے اندر ہے یا نہیں. تو آئیے اب ہم اس طرح طویل تمہید کے بعد دیکھیں کہ کیا بات ہے جو ہم سے کہی گئی. فرمایا قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. اب ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا. فلاح کے معنی ہیں کامیابی. افلاحا یہ ماضی کا صیغہ ہے. افلاحا معنی کامیاب ہو گئے. بات کی جا رہی ہے مستقبل کی. یہ کامیابی حاصل ہوگی مومنوں کو قیامت میں جب اللہ کے حضور ان کی پیشی ہوگی. مگر وہ مستقبل کی بات اتنی یقینی ہے کہ اس کو ماضی کے انداز میں ادا کیا گیا جیسے کہ یہ گویا کہ فعل ماضی میں ہو چکا افلاح. اور خالی افلاح نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا قد افلاح, یقیناً کامیاب ہو گئے. اس یقینیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. ابھی ذرا افلاح کا لفظ بھی دیکھیے کیا لفظ ہے. فلاح کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی چیز کو کاٹنا. عربی کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ان الحدید بالحدید یفلح, لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وہی بالکل انداز کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اس لیے کسان کو فلاح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو کاٹ کر چیر کر اس میں دانا بوتا ہے اور اس میں سے پھر وہ پیداوار نکلتی ہے. تو فلاح کے معنی کسی چیز کو کاٹنے کے. اب اس میں کامیابی کا مفہوم کیسے پیدا ہوا ذرا اس وقت غور کیجیے گا. انداز یہ ہے کہ اس دنیا میں سارے راستے جو ہیں جتنے راستے ہیں وہ سب گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. صرف ایک راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور وہ راستہ ہے صراط مستقیم. وہ راستہ جس کی ہم اور آپ صبح شام دعا مانگا کرتے ہیں کہ عہد نت صراط المستقیم, اے رب ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے. یہ جو صراط مستقیم ہے ان برائیوں کے راستے سے انسان کاٹ کر اپنے لیے وہ سیدھی راہ ہے جو بناتا ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے. یہ کاٹنے والا انداز. تو فلاح میں یہ کامیابی کا انداز جو ہے یہ وہی ہے کہ ان برائیوں کے راستے سے کاٹ کر وہ راستہ جو رب کی طرف لے جاتا ہے, جو رب کی جس میں خوشنودی حاصل ہوتی ہے, وہ فلاح والی بات ہے. فرمایا قد افلح المومنون, یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. اب کون سے مومن کامیاب ہو گئے اس میں اب صفات میں غور کرنے سے پہلے قرآن کی جو کامیابی کا تصور ہے ذرا اس کو دیکھ لیجئے. قرآن جو کامیابی کا تصور پیش کرتا ہے وہ دنیاوی کامیابی کا تصور پیش نہیں کرتا. قرآن ایک اور ہی اس سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع کامیابی کا تصور پیش کرتا ہے. کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ہم الفائزون. وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں سے اور جانوں سے, وہی کامیاب لوگ ہیں. کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک ہم الفائزون. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, وہی کامیاب ہے. اور کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کامیابی کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اے لوگوں جان لو کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, وہی کامیاب ہے. تو کامیابی کا جو پیمانہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ اخروی کامیابی کا پیمانہ رکھتا ہے. ایک شخص ہے کہ فتح حال ہے, دنیا میں بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے, مگر اگر اللہ کے حضور وہ پیش ہو کر نجات پا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے جو فلاح پانے والوں میں شامل ہے. اور ایک شخص بڑا خوشحال ہے, بڑے عمدہ انداز میں اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے, مگر اگر آخرت میں اس کے لیے فیصلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا یہی شخص. تو کامیابی اور ناکامی کا جو پیمانہ قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ اخروی کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ پیش کرتا ہے. تو اس آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے والے کون لوگ ہوں گے, ان کی صفات یہاں پیش کی جا رہی ہیں کہ قد افلح المومنون, بے شک وہ لوگ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے جو الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب یہ خشوع جو ہے یہ ایک خاص انسان کی کیفیت ہے. یہ خشوع و خضوع دو الفاظ ہیں جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. خشوع کی کیفیت مفسرین نے کہا ہے وہ کیفیت ہے جس میں عجز اور انکسار کا تعلق ہے جس سے, یعنی انسان کا جسم پست ہو چکا ہو, اس کی آواز دب گئی ہو اور وہ حضوری اس کی ہو رہی ہو. دیکھیں صلات کے معنی حضوری کے, اللہ سے متوجہ ہونے کے. صلات جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ کو اگر یاد آ رہی ہو کہ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ سے پوچھا تھا کہ اور سوالوں کے علاوہ یہ پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو احسان کا جواب آپ نے دیا تھا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کر کہ جیسے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو اپنے رب کو دیکھ نہیں رہا تو کم از کم یہ تو جان لے کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو نماز میں اگر حضوری کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جیسے ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر دیکھ نہ رہے ہو تو کم از کم یہ ہمارے اوپر احساس ہو جائے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے, ہمارا رب ہم سے متوجہ ہے, ہم رب سے جو مناجات کر رہے ہیں, ہم رب سے جو دعا مانگ رہے ہیں, رب ان کا جواب دے رہا ہے. وہ جو ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الحمد شریف جب انسان پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو رب جواب دیتا ہے, رب کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی, میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا. اس طریقے سے جیسے جیسے الحمد کے الفاظ ادا کرتا جاتا ہے رب کا جواب آتا چلا جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ میں اور آپ اس جواب کو نہیں سنتے, مگر اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ رب سے حضوری ہے تو پھر غور کیجئے گا کہ جو عجز اور انکسار اور تذلل کا انداز انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے بل بس وہی خشوع ہے جو انسان جو اللہ انسان سے چاہتا ہے. وہ بات جو قرآن کہتا ہے کہ قوموا للہ قانتین, اے لوگوں اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بندوں کی طرح. تو فرما برداری کا انداز, تذلل کا انداز, وہ انداز جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے, جہاں یہ فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو اور بے شک نماز بڑی بھاری چیز ہے, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز بڑی بھاری ہے مگر وہ لوگ جو اللہ کا خشوع اختیار کرتے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, یہ لوگ اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور رب کی طرف واپس بھی جانا ہے. تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا گمان رکھتا ہو, اس بات کا اس کو خوف ہو کہ رب کے حضور پیشی ہونی ہے, وہ شخص جس انداز سے رب کے حضور کھڑا ہوگا, جو عجز اور انکساری اس کے جسم اور آواز اور طبیعت میں پیدا ہوگی, وہ سارے کے سارا ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو پہلی صفت یہاں بیان یہ فرمائی کہ ہمارے یہ نیک بندے جن کو فلاح حاصل ہو جائے گی وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں رب کے آگے اپنی نماز میں. دوسری صفت بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون, اور یہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. یہ لغو کے معنی کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں انسان کو نہ تو آخرت کی کوئی بھلائی حاصل ہو رہی ہو, نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو, دنیا میں کوئی نیکی کا کام کی بات کی جا رہی ہو, ہر وہ چیز جو ہے وہ لغو کے معنی میں آ جاتی ہے. اور لغو کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک وہ بری صفت ہے جو مومن بندوں کے اندر نہیں ہوتی. قرآن مومن بندوں کی جو صفات میں آپ سے عرض کر رہا تھا سورہ فرقان کے آخری رکوع میں, وہاں فرماتا ہے کہ ویزا مرو باللغو مرو کراما, یہ لوگ جب اگر کبھی کسی لغو بات پر ان کا گزر بھی ہو جاتا ہے تو مرو کراما, یہ بڑی شرافت کے انداز سے اس لغو بات سے گزر جاتے ہیں. کہیں قرآن اپنے مومنین کی صفات یہ بیان کرتا ہے کہ ویزا سمع اللغو آرد ون ہو, جب یہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, اور کہتے یہ ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے, تمہارے عمل تمہارے لیے, تمہارے پر سلام ہے, ہم جاہلوں کے منہ پر نہیں آتے, ان سے اعراض کر کے ہٹ جاتے ہیں. قرآن ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ جنت میں مومنین کے لیے ایک جو اور ماسوا اور نعمتوں کے اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی, وہ ایک نعمت یہ ہوگی کہ اس جنت میں وہ کبھی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, جنت وہ ہوگی کہ اس میں وہاں کوئی لغو بات سننے کو ان کو نہیں ملے گی. اور یہی انداز دنیا میں قرآن چاہتا ہے مومنین کا کہ وہ ہر لغو بات سنیں. دیکھیے مومن کے پاس جو وقت ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے. مومن کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لے ابلو کم ائ کم احسن عملہ, اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے. مومن جانتا ہے کہ جو آخرت ہے اس کو کمانے کے لیے دنیا ہی ہے وہ کھیتی, کہ اس دنیا میں اگر وہ بوئے گا کچھ تو آخرت میں کما لے گا. چنانچہ اس بات کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے بڑا قیمتی لمحہ ہے, اور چنانچہ وہ ان سارے لمحات کو اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. چنانچہ وہ لغو بات میں اپنا کوئی وقت صرف نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من حسن الاسلام مرے ترکہ مالا, یعنی کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو لا یعنی ہے, جس کے کوئی معنی نہیں ہے, جو لغو ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو وہ چھوڑ دے. تو یہی وہ اہم صفت ہے مومنین کی جو ہے دوسری صفت کے طریقے پہ پیش کی گئی, کہ یہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں کہ ہر لغو بات سے وہ اعراض کرتے ہیں, اس سے منہ پھیرتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں. تیسری بات فرمائی کہ والذین ہم للزکات فاعلون, یہ ہمارے بندے وہ ہیں جو زکات کے عمل پر پیرا ہوتے ہیں. اب زکات قرآن کی ایک مشہور اصطلاح ہے جس کے معنی وہ مال جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ ایک خاص مقدار سے اپنے مال کا ایک حصہ ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, اس کے یہ اصطلاح ہم قرآن کی زکات کی اصطلاح ہے. مگر یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ اس زکات سے مراد نہیں ہے, کیونکہ اس زکات کے لیے قرآن یوتو کا لفظ استعمال کرتا ہے, وہ یوتون زکا, یہ لوگ وہ ہیں جو زکات دیتے ہیں. یہاں یوتو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا, آتا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ فائل کا لفظ استعمال کیا گیا فالا, یہ زکات کے عمل پر پیرا ہوتے ہیں. تو مفسرین نے یہاں پر زکات کے معنی ذرا اس کے وسیع معنی میں زکوۃ کے لفظ کو لیا ہے. زکوۃ کا جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پاک و صاف کرنا. جیسے کسان یا مالی ہوتا ہے وہ جو پودوں کی صفائی کرتا ہے اور پودوں کی جڑوں میں جو جھاڑ اور جھنکار اگیا آتا ہے اس کو صاف کرتا ہے, وہ بھی زکوۃ کا فعلی کہلاتا ہے. تو مفسرین نے یہاں زکوۃ انہی معنوں میں لیا ہے کہ زکوۃ کے معنی ہے کہ کسی چیز کی صفائی کرنا. تو یہاں ولدین زکوۃ فائلون کے معنی یہ لیے گئے کہ یہ پاکی اور صافی کے فعل پر, پاکی اور صفائی کے فعل پر خود بھی عمل پیرا ہیں اور دوسروں کے لیے بھی یہی کام کرتے ہیں. یعنی یہ خود اپنے نفس کی پاکی اور صفائی بھی کرتے ہیں اور معاشرے کی بھی اور برادری کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی زکوۃ کے عمل پر پیرا ہوتے. وہ انداز جو قرآن کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا, یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف رکھا. تو یہ اپنا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں اور یہ دوسروں کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں. یہ وہ فعل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے بیان کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو اہم منصب بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں, لوگوں کو پاک کرتے ہیں. تو یہی وہ فعل ہے جو ہر مومن بندے سے قرآن چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرے گا. مستقلاً اس فعل پر عمل پیرا ہوگا, مستقلاً اپنے سیرت و کردار پر اس کی نظر ہوگی, وہ اس بات کو دیکھے گا کہ اس اندر کیا برائیاں ہیں, ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے وہ کام کرے گا بلکہ معاشرے کے لیے بھی اس کام کو مستقلاً کرتے رہنے کی کوشش کرے گا. اب یہ بڑا طویل مضمون ہو جائے گا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اس ضمر میں آ جائے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فعل ہے وہ حقیقت معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے ہیں. وہ سارے کا سارا فعل اس چیز میں آ جائے گا کہ مومنین کی صفات میں ایک اہم صفت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ معاشرے کو بھی پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں وہ امر بالمعروف نیکی کا حکم اور نہیں عن المنکر اور برائی سے روکنے کا فعل جاری و ساری رکھتے ہیں. تو تیسری اہم صفت یہاں بیان فرمائی کہ والذین ہم لزکات فاعلون کے لوگ وہ ہیں جو زکات کے عمل پر پیرا ہوتے ہیں. چوتھی بات فرمائی کہ والذین ہم لفروجہم حافظون, اور یہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, اب اس سے مستثنی کیا کس کو, کہ ان کی ازواج او ما ملکت ایمانہم, یا وہ جو ان کے سیدھے ہاتھ کی ملکیت ہوں. یہ قرآن کی اصطلاح ہے لونڈیوں کے لیے. فانہم غیر ملومین, کہ ان کے معاملے میں وہ ملامت شدہ نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو اس کے علاوہ کوئی چاہے, فاولئک هم العادون, وہی لوگ راستے سے بھٹکنے والے ہیں, وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. حضرات یہ وہ بہت اہم صفت ہے جو قرآن اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہاں حضرات ہم تھوڑا سا تفصیل میں ہم کو جانا پڑے گا. ہمارا دین جو ہے وہ عین دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطری دین ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہ دین اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ جنسی جذبہ جو ہے وہ انسان کا بڑی قوی جذبہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اس جذبے کو عطا کی ہے, ودیت کی ہے. تو دین ہمارا اس جذبے کو اس انداز میں پہچانتا ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم لنگوٹ کس لو, جنگلوں میں نکل جاؤ, رہبانیت اختیار کر لو. اس کے لیے تو فرمایا گیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. سورہ حدید میں فرمایا کہ ورہبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ. ان عیسائی پادریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رہبانیت ہم نے نہیں شروع کی, ہم نے اس رہبانیت کو ان کے اوپر لازم نہیں کیا تھا, انہوں نے خود ہی اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا کیونکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے. مگر کیا ہوا, فما روح حق کا رعایت, پھر انہوں نے اس کا وہ حق ادا نہ کیا جیسے کہ حق ادا کرنا چاہیے تھا, اور اس رہبانیت کو جب انہوں نے اختیار کیا تو افراط و تفریط میں بہت دور نکل گئے. تو ہمارا دین کا یہ مزاج نہیں کہ رہبانیت اختیار کرو. ہمارا دین اس چیز کو قبولتا ہے, مانتا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کے اندر بڑا قوی جذبہ ہے اور اس کی تسکین اور تسلی ہونی چاہیے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کی تسکین اور تسلی کے لیے دین کچھ حدود مقرر کرتا ہے. ان حدود کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کو اجازت ہے بلکہ آپ کو ترغیب دی گئی کہ آپ اپنے اس جنسی جذبے کو پورا کریں اور کیجیے گا. صرف اجازت نہیں, مباح نہیں کہا گیا بلکہ ترغیب دی گئی. قرآن یہ کہتا ہے وہ انکہ الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم, یعنی حکم یہ دیا گیا کہ تم میں سے جو تمہارے نادار لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, جو تم میں سے غلام ہیں، جو تم میں سے لونیاں ہیں، ان کے تک کے نکاح کر دو، اور اگر تمہیں ڈر یہ ہے کہ وہ فقیر ہوں گے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے عطا کر دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع ہے، بڑے علم والے ہیں، بڑی وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے دے دیں گے۔ تو حکم یہ ہے کہ ناداروں کو، لونوں کو، غلاموں کو، ان تک کا نکاح کرو۔ اور نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح جو ہے میری سنت میں سے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ومن رغبان سنتی فلیس منی، جو شخص میرے سنت سے انکار کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیا معنی ہوئے؟ تو یہ جانتے بوجھتے اور استطاعت رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتے یہ لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری امت سے باہر ہیں، وہ میرے گروہ میں سے خارج ہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہیں۔ تو اس انداز کی نکاح کی ترغیب ہے جو قرآن دیتا ہے ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کو مانا گیا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کا بہت اہم جذبہ ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے، اور اس کی تسکین کے لیے یہ وہ طریقہ ہے جو ہم کو بتایا گیا۔ نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح جو ہے میرے سنت میں سے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ومن رغبان سنتی فلیس منی، جو شخص میرے سنت سے انکار کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیا معنی ہوئے؟ تو یہ جانتے بوجھتے اور استطاعت رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتے یہ لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری امت سے باہر ہیں، وہ میرے گروہ میں سے خارج ہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہیں۔ تو اس انداز کی نکاح کی ترغیب ہے جو قرآن دیتا ہے ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کو مانا گیا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کا بہت اہم جذبہ ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے، اور اس کی تسکین کے لیے یہ وہ طریقہ ہے جو ہم کو بتایا گیا۔ تو ایک طرف تو اس جنسی جذبے کو مانا گیا، اس کی تسکین کا طریقہ بتایا گیا، اس کی ہم کو ترغیب دی گئی۔ دوسری طرف معاشرے میں کچھ قیود اور پابندیاں عائد کی گئیں تاکہ یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ آزاد شہوت رانی کے راستے پر نہ چل پڑے۔ ایک طرف عورتوں کو، کیونکہ عورت وہ صنف ہے کہ اس کے اندر ایک فطری کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، مرد کی نگاہ خود بخود اس کی طرف اٹھتی ہے، اور اس کو دیکھ کر مرد کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، چنانچہ عورتوں کو حجاب اور پردے کے احکامات دیے گئے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر ایک پلو لٹکا لیا کر۔ حجاب کے احکامات طویل انداز میں ہم کو ملتے ہیں۔ حجاب کے احکامات دیے گئے کہ عورتوں جب تم باہر نکلو تو اپنے آپ کو ڈھک کر نکلو۔ اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ معاشرے میں فحش چیزوں کا عام پھیلاؤ نہ ہو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحش چیزیں پھیلیں اور فحش چیزوں کو عام کیا جائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو ایک طرف نکاح کی ترغیب دی گئی، ایک طرف حجاب کے احکامات دیے گئے، ایک طرف معاشرے میں فحش باتوں کو روکا گیا، اور جو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہ روک سکے اور حرام میں منہ مار ہی دے اور زنا کا مرتکب ہو جائے، اس شخص کے لیے ہولناکی کی سزا پھر مقرر کر دی گئی۔ اور وہ سزا یہ ہے کہ اگر وہ شخص کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، اس کو رجم کی سزا اس کے لیے تجویز کی گئی۔ اس انداز میں اس زنا سے روکنے کا ہمارے معاشرے نے انتظامات کیے ہیں، کچھ مثبت انتظامات ہیں اور کچھ منفی انتظامات ہیں۔ انداز وہ ہے جو قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشہ، اے لوگوں زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ یہ بڑا برا فعل ہے۔ تو اس انداز میں زنا سے روکا گیا، اور یہاں مومن بندوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور زنا سے دور رہتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ ولا یزنون، وہ کبھی زنا نہیں کرتے، وہ صرف اپنی شرمگاہوں کو اگر غیر محفوظ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ اپنے ازواج کے لیے کرتے ہیں، یا وہ لونڈیاں۔ اب یہ لونڈیوں کا ذرا فلسفہ طویل ہے کہ لونڈیاں وہ ہیں کہ اگر اسلامی جہاد ہو رہا ہو اور اس جہاد میں دشمن کی کچھ عورتیں قابو آ جائیں، اور وہ حکومت وقت نہ ان کو قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر سکے، نہ ان کے لیے کوئی دوسری صورت نکالے، بلکہ فیصلہ یہ کرے کہ ان عورتوں کو وہ بانٹ دے گی ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے، تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت اختیار کر لیتے۔ اس لونڈی کے ساتھ جس کو پھر حکومت وقت اس انداز کی لونڈی کو عطا کرے، اس لونڈی کے ساتھ انسان کو حق ہے کہ وہ بغیر نکاح کے تمتع کر سکتا ہے۔ تو لونڈیوں کے ساتھ اور ان ازواج کے ساتھ جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے، ان کے لیے تمہارے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیل کرنا چاہے گا تو گویا وہ حدوں سے پار کرنے والا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ فمن اتقی وراء ذلک فاولئک هم العادون، یہی لوگ وہ ہیں جو حدوں کو توڑ کر نکل جانے والے ہیں. اگلی بات فرمائی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور یہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. حضرات یہ دو بہت اہم صفت ہے، امانت اور عہد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہوتا ہو جس میں آپ سے یہ الفاظ نہ سنے گئے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس نے امانت کا پاس نہ کیا اور اس کا دین نہیں جس نے عہد کا پاس نہ کیا. غور کیجئے یہ امانت کیا ہے. یہ امانت، ہم عام طور پہ امانت کا تصور ہی سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس کوئی مال رکھوا دیا، یہ اس کی امانت ہے. یقیناً یہ امانت ہے، مگر خالی مال ہی امانت نہیں ہے. ہر وہ ذمہ داری جو آپ کو کسی کی طرف سے سونپی جائے وہ ذمہ داری آپ کی امانت بن جاتی ہے، اور اس کو اسی انداز میں آپ کو حفاظت کرنی ہے جیسے کہ اس مال کی حفاظت کرنی ہے. کچھ امانتیں ہیں جو اللہ کی امانتیں ہیں، کچھ امانتیں ہیں جو انسان کی امانتیں ہیں. اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، اس کو اللہ نے تصرف میں اپنی کچھ چیزیں عطا فرمائی کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو، وہ چیزیں سب انسان کے پاس امانت ہیں. یہ آپ کا جسم اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، یہ صحت اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، یہ آپ کا وقت اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، یہ جو مہلت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی طرف سے امانت ہے، یہ آپ کے اہل و عیال جو آپ کے قبضے میں ہیں اس وقت یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے آپ کے لیے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کے ملازم ہیں اور آپ نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے 8 گھنٹے روزانہ کام کیا کروں گا، تو اب آپ کے اوپر یہ امانت ہو گئی ہے کہ اس 8 گھنٹے میں آپ اس کے لیے کام کریں. واقعی یہ انداز نہ ہو کہ آپ گئے اور آپ نے اخبار کھول لیا، آپ نے چائے پینا شروع کر دی، آپ پہنچے تو 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے، آپ آئے تو 1 گھنٹہ پہلے چلے آئے، وہ دیکھ نہیں رہا، اس کو پتا نہیں. نہیں، یہ سارا اس کا جتنا وقت آپ نے اس سے معاہدہ کیا یہ آپ کی امانت ہو جائے گی. تو جتنی چیزیں آپ کے سپرد کی جاتی ہیں کسی کی طرف سے وہ سب آپ کی امانت ہے. اور ان امانتوں کے پاس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا، اے لوگوں ان امانتوں کو دے دو ان کو جو اس کے اہل ہیں. یعنی امانتوں کو پہلی بات تو یہ کہ سونپا جائے ان لوگوں کے پاس جو اس امانت کو اٹھانے کا اہل ہو. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم، اے لوگوں نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں. قرآن اس بات پہ سخت زور دیتا ہے کہ امانت جو ہے اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہو یا انسان کی طرف سے ملی ہو یہ بڑی اہم ہے، تمہیں اس کا پاس رکھنا ہے، تمہیں اس کی نگہبانی کرنی ہے، اور یہی انداز اختیار کرنا ہے عہد کا. عہد وہ چیز ہے جو آپ کسی سے معاہدہ کریں، کسی سے قول و قرار کریں، کسی کے ساتھ آپ وہ لکھا ہوا کر لیں یا زبانی عقد کر لیں، وہ سب عہد میں شامل ہو جائے گا. عہد کے لیے فرمایا وہ اوفو بالعہد، اے لوگوں اپنے عہدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کہ تم سے یقیناً ان عہدوں کے متعلق بات پوچھ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کہ تمہیں جو امانت دی گئی تھی وہ تم نے ادا کی، تمہیں جو عہد تم نے کیا تھا اس کو تم نے پورا کیا یا نہیں کیا، تم سے تمہارے عہدوں کے متعلق پوچھا جائے گا. تو اپنے مومنین بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو اور عہدوں کو پورا کرتے ہیں. اگلی بات فرمائی گئی کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ مومن بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب ذرا یہاں آپ غور کیجئے اس انداز پر کہ ابتدا ہوئی ہے ان صفات کی اس جملے سے کہ والذین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ لوگ وہ ہیں جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور انتہا ہو رہی ہے اس بات پر کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی نماز کا مقام یہ دیکھیے کہ ان سات صفات میں ابتدا نماز سے ہے اور انتہا نماز پر ہے. میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی تفصیل سے نماز کے موضوع پر گفتگو کریں کہ نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے. نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز جو ہے یہ اس دین کا ستون ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے یہ مومنین کی معراج ہے. یعنی مومن جو ہے وہ نماز میں، جیسے میں شروع میں آپ سے عرض کیا تھا، اللہ کے حضور چونکہ حاضری ہو رہی ہوتی ہے، اللہ سے متکلم ہوتا ہے، اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، چنانچہ یہ مومن کی معراج ہے جو وہ نماز پڑھا ہوتا ہے. اس نماز کی حفاظت کا یہ حکم دیا گیا ہے. ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ حفاظت بڑا جامع لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے. اس حفاظت میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. اس حفاظت میں یہ بھی چیز شامل ہو جائے گی, ابتدا اس کی ہوتی ہے طہارت سے کہ انسان اپنے جسم کی طہارت کرے, انسان اپنے کپڑوں کو پاک کرے, انسان وضو کرے اس انداز میں جس انداز میں اس کو وضو کرنے کے لیے کہا گیا, اور اس کے بعد نکل کھڑا ہو وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابم موقوتا, قرآن یہ کہتا ہے کہ بے شک اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اپنے بندوں کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ. تو طہارت جسم ہو, طہارت کپڑوں کی ہو, وضو اس انداز کا ہو جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلو کمار آئے تم انہیں اسلی, اے لوگ نماز تم پڑھو ایسی جیسے کہ تم مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو, اور نماز آپ فرما رہے ہیں اس انداز میں پڑھو, وَإِذَا قُمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلِّ صَلَاةَ مَوَدَّةٍ, تم پڑھو نماز اس انداز میں جیسے تمہاری آخری نماز ہے, وہ حضوری کا تمہارا انداز پیدا ہو جائے. طہارت ہو, کپڑوں کی صفائی ہو, وضو پورا انداز میں کیا ہو, وقت پر نماز ادا کی جا رہی ہو. اور مردوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے. حضرات یہ وہ پہلو ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہیں, اور ہم فقہی مسائل میں نکل جاتے ہیں. میں نہ فقہی ہوں اور نہ میرا درجہ ہے اور نہ میں فقہی بات آپ سے کر رہا ہوں. یقیناً فقہی طور پر ابھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے کہ واجب ہے, یہ مسئلے میں نہیں جا رہا ہوں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا گویا اس کی نماز ہوگی نہیں. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز بغیر مسجد میں نماز پڑھے کہ نہیں ہوگی. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من سمع الندا, جس نے اذان کی آواز سن لی, اس مکبر کی معرفت نہیں بغیر مکبر کے, من سمع الندا جس نے اذان کی آواز سنی فلم یجب, اور اس آواز کا جواب نہیں دیا. اب یہ جواب دینا کیا ہے کہ جب مؤذن پکار رہا حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف, تو آپ چل پڑے یہ کہتے ہوئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, آپ اس کے جواب دینے کے مسجد پہنچ جائیں. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے آپ نے کہا کہ تم نے حی علی الصلاح لا حول ولا قوت کہہ کے بیٹھ گئے آپ اور کہا آپ نے کہا کہ میں نے اذان کا جواب دے دیا, نہیں یہ انداز نہیں. من سمع الندا جس نے اذان سنی فلم یجب اور اس کا جواب نہیں دیا, لا صلاۃ لہ الا من عذر, اس کے لیے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو. مثلا بیمار ہے نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے اس کو عذر شرعی ہے, مگر اگر کوئی عذر نہیں ہے تو وہ اگر نماز میں اس اذان کی آواز سننے کے بعد نہیں پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. اور وہ حدیث یاد کیجئے, بڑی عبرتناک حدیث ہے کہ ایک نابینا اور ضعیف صحابی ہیں, وہ تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, مجھے راستہ نظر نہیں آتا, کبھی کبھی بارش ہوتی ہے, کیچڑ ہوتی ہے, کوئی مجھے لانے والا نہیں ہوتا, کیا مجھے اس بات سے اجازت ہے کہ میں مسجد میں آن کے نماز نہ پڑھوں؟ تو آپ نے کہا کہاں تمہیں اجازت ہے. یہ بات سن کے وہ واپس جانے لگے تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, اور جبریل علیہ السلام کے تشریف آنے کے بعد آپ نے ان شخص کو بلایا, کہا ان کو واپس بلاؤ. واپس آئے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے تمہارے کان میں؟ انہوں نے کہا آتی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں, تمہیں مسجد میں ہی آن کر نماز پڑھنا ہوگی. ذرا غور کیجیے, وہ نابینا تھے, وہ ضعیف تھے, راستے میں اندھیرا ہوتا تھا, پانی اور کیچڑ تھا, ان کو اجازت نہیں ملی. میں اور آپ الحمدللہ ہٹے کٹے ہیں, صحت مند ہیں, جوان ہیں, آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, نور بھی ہے, راستے میں روشنائی بھی ہے, راستے بھی صاف ستھرے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہم گھر پہ بیٹھ جائیں اور مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھیں, تو غور کیجیے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. اسی لیے وہ بڑی دردناک اور وعید والا انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو خطابت کا امام بنا کر, نائب بنا کر, اور ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں. وہ آگ لگا دیں کیوں؟ اس لیے کہ لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے نماز اس اذان کی آواز کو سن لیا ہے اور فلم یجب, اس کا جواب نہیں دیا, گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. تو غور کیجئے گا کہ اس نماز بجماعت کی کیا اہمیت ہے, اور میں اور آپ اس فقہی مسائل میں پڑے ہوئے ہوں کہ یہ 27 گنا والا ثواب ہے, یہ واجب ہے کہ فرض ہے, یہ گھر پہ ہم انفرادی طور پہ پڑھ لیں گے تو ادا ہو جائے گی کہ نہیں ادا ہو جائے گی, اس انداز میں. تو نماز کو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ محافظت جو نماز کی ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں, آپ کا جسم پاک ہو, آپ کے کپڑے صاف ہوں، آپ نے وضو اس انداز میں کر لیا ہو جس انداز میں آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وقت پر آپ نماز ادا کر رہے ہوں، اور آپ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں۔ میں تو اپنے ساتھیوں سے بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کسی کی نماز مسجد سے جماعت کے ساتھ کسی وقت کی قضا ہو جائے اور نہ ہو سکے تو اس کو گویا وہ ایک حادثہ ہے جو تصور کرے، یعنی وہ انداز ہو جائے۔ آپ لوگ اکثر گاڑیاں چلاتے ہیں، خدا نہ کرے کبھی گاڑی کا آپ کا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا آپ کئی روز تک تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے یہ بات ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اگر ایسا نہ کرتا تو وہ حادثہ نہ ہوتا۔ اس انداز کا حادثہ آپ تصور کریں اگر آپ کی نماز جماعت سے فوت ہو جائے، کیوں میری نماز جماعت سے فوت ہو گئی، کیوں ایسا ہوا، کیا میں آئندہ کے لیے احتیاط کروں، یہ کیسا ہوا کہ صبح میری آنکھ نہیں کھلی، یہ کیسا ہوا کہ میں الارم پر نہیں اٹھ سکا، یہ انداز آپ کا ہو اور آئندہ کے لیے آپ اس بات کے اقدام کریں اور کوششیں کریں کہ آپ کی نماز جو ہے ہمیشہ جماعت سے ادا ہو۔ تو جو لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں وہ گویا محافظ نماز ہیں۔ اور جسے میں نے عرض کیا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ان صفات کی ابتدا نماز سے کی گئی اور اس کی انتہا بھی نماز ہی پر کی گئی، کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو نماز میں اللہ کے حضور خشوع اختیار کرتے ہیں، عز و انکساری اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں بڑا جامع جملہ قرآن نے استعمال کیا کہ وہ نماز کے محافظ ہیں، تاکہ نماز کے جتنے افعال اور ارکان اور انداز ہیں اس سب کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور میرے نزدیک اس میں اہم ترین پہلو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا ہے۔ تو حضرات، ان مومنین کے لیے جن کے اندر یہ صفات ہوں، ذرا ان کو پھر دوہرا لیجئے، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ کے عمل پر پیرا ہیں، اپنی بھی پاکی کرتے ہیں اور اپنی چہر طرف معاشرے کی پاکی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے استثناء دیا گیا اپنی ازواج اور لونڈیوں کے لیے، اپنے عہد اور اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور نماز کی محافظت کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جو ہیں یہ وارث ہیں۔ ذرا وارث کے لفظ کا غور کیجیے گا، وارث وہ ہوتا ہے جو کسی شخص کا مال ورثے میں پا لیتا ہے، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے پاس جو مال تھا وہ اس کے ورثے میں آ جائے گا، وہ اس کا وارث ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے وارث ہو جائیں گے، یہ جنت کے مالک بن جائیں گے۔ کس جنت کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت جس کے لیے قرآن یہاں فردوس کا لفظ لے کے آیا، وہ جنت جو کہ ہمیشگی کی جنت ہے جس کو قرآن جنت عدن کہتا ہے، وہ جنت جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت وہ چیز کہ جس کے متعلق نہ کوئی آنکھ تصور کر سکتی ہے، نہ کسی کان نے اس کے لیے سنا ہے، اور نہ کوئی دماغ اس کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ وہ جنت اس میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا تصور انسان کے جسم ذہن پہ نہیں آ سکتا، اس جنت کے یہ مالک بنا دیے جائیں گے، اولئک هم الوارثون۔ اور مالک کیسے ہوں گے؟ کہ ہم فیہا خالدون، اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ انداز ہے قرآن کا جو اختیار کیا گیا کہ اگر ان لوگوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس جنت کے مالک بنا دیے جائیں گے۔ اور مالک ملکیت کیسی ہوگی؟ کہ عارضی نہیں ہوگی، کہ دنیا میں اگر کوئی وارث ہوتا ہے تو صرف وقتی طور پر ہوتا ہے، جتنی اس کی گھڑیاں اور سانس اور زندگی ہے پر اس وقت تک ہی اس کو وراثت ملتی ہے، اور جو ہی اس کا سانس ختم ہوا اور اس کی آنکھ بند ہوئی اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ تو اس انداز کی وراثت نہیں دی گئی، بلکہ جس انداز کی وراثت دی گئی وہ دی گئی کہ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو حضرات، یہ ایک جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ آئینہ ہے مومنین کی صفات کا جو میرے اور آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو مثالیں بھی دی چند کہ یہ آئینے مختلف انداز پر اور مختلف مقامات پر ہم کو قرآن میں ملتے ہیں، اور اس لیے ملتے ہیں کہ میں اور آپ ان آئینوں میں مستقلاً اپنی شکل کو دیکھتے رہنے کی کوشش کریں، اور مستقلاً ہم اپنی سیرت و کردار کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، یک دم اور یک لخت اور ناگہانی طور پر اور ایک رات کے اندر یہ صفات کسی شخص کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مستقل کاوش کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو امام شافعی کے متعلق روایت میرے ذہن پہ آ گئی کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو شیطان آ گیا ان کے پاس اور کہا کہ امام، تم تو بچ کے نکل گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی میں تجھ سے بچ کے نہیں نکلا ملون، ابھی تو میری کچھ سانس باقی ہیں اور عین اس بات کے امکان ہے کہ تم مجھے ابھی بھی بہکا دے، کیونکہ یہ شیطان وہ شخص ہے جو انسان کے پیچھے دائیں بائیں اور آگے اور سامنے سے لگا ہوا ہے، اور آخر وقت تک کسی شخص کو اس بات پہ تسلی نہیں کرنی چاہیے کہ بس میں اب کامیاب ہو گیا، میں اب فلاح و فوج کو پہنچ گیا، میں اب مکمل ہو گیا، نہیں، یہ انداز نہیں، بلکہ ہر وقت اس کو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اس شیطان لعین سے اللہ ہی کی پناہ مل سکتی ہے، تو شیطان لعین سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے، اور کوشش ہر لمحے اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ جو تصاویر ہمارے سامنے قرآن نے پیش کی ہیں، ہم ان تصاویر پر پورا اترنے کی کوشش کریں. تو اللہ سے میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت میں میرے اور آپ کے لیے فیصلہ اس بات کو فرما دے کہ ہم ان فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے قرآن نے یہاں قد افلح المؤمنون کا لفظ استعمال کیا ہے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org